جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہوں
جی
جی میرا آپ کا سوال مجھ تک پہنچ گیا تھا, بس میں نے اس کا جواب دینا بھی شروع کر دیا تھا, بس اب میں مائک لینا جو ہے بھول گیا تھا. جی آپ کا سوال سر یہ تھا کہ یعنی جو فوت شدہ ہیں کیا ان کے لیے ہم ان کی طرف سے صدقہ خیرات وغیرہ کر سکتے ہیں, جبکہ وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے وہ کرتے تھے, شاید آپ کا سوال یہ ہے. سر کا جواب یہ ہے کہ جو بھی فوت ہو جائے تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال منقطع ختم ہو جاتے ہیں. جن چیزوں سے جن راستوں سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے, نمبر ایک یہ کہ نیک اولاد ہو, اولاد جو نیک ہوتی ہے جب خود اپنے لیے نیکی کر رہی ہوتی ہے تو والدین کو اس کا خود بخود ثواب مل رہا ہوتا ہے. اور ولد صالح یدعو لہ, کہ نیک اولاد جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے یعنی اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے اس کا والدین کو ثواب ملتا ہے, یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی علم پڑھایا ہو تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یا کوئی اور صدقہ جاریہ کے کام کر دیا ہو کہیں پہ رفاہ عامہ کے لیے یا کوئی دین کا کام کر دیا ہو, تو ان چیزوں سے تو ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کھانے بنائیں دعوت کریں اور کہیں کہ ثواب ان کو جو ہے جا کے ملے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, دعا کریں. اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد صدقہ کر سکتی ہے, صدقہ وغیرہ کرے, لیکن اس کا کوئی ضروری ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی کھانا کھلانا ہے پکا کے کوئی ایسا کرنا ہے. تو اولاد جو ہے کوئی ایسا کر سکتی ہے, لیکن اولاد کے علاوہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ دعا کریں ان کے لیے. دعا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے, ان کو جو ہے جنت میں جگہ عطا فرما, ان کے درجے بلند کر. یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے, یعنی بجائے اس کے کہ آپ اعمال کریں ان کے لیے, افضل یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے. باقی اولاد ہے تو وہ صدقہ خیرات کر سکتی ہے, اور اولاد جو اپنے لیے اعمال کرے گی اس کا بھی انشاءاللہ والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی آگے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج کے درس میں شروع میں میں نے سیم اسی مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے فرض نماز میں. اسی طرح اضافہ اس میں یہ ہے کہ فرض نماز میں کھڑا ہونا, کھڑے ہو کر قیام کر کے نماز, یعنی الا یہ کہ کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے, قیام کر کے نماز پڑھنا فرض نماز فرض ہے, یعنی فرض نماز جو ہے وہ لازم ہے. ہاں اگر انسان نماز کے آخری وقت تک اسے یقین ہے کہ یہ گاڑی کسی منزل پہ جا کے نہیں رکے گی اور میں اس گاڑی کو روکنے کا کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہوں, تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ اس گاڑی میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, بشرط یہ ہے کہ ان کی ہمت استطاعت سے باہر ہو گاڑی کو رکوانا, یا یہ ہے کہ گاڑی آخری وقت تک بھی وہ جو ہے کسی منزل پہ نہ جا کے رکتی ہو, تو ایسی صورت میں فرض نماز اپنی جگہ پہ پھر بھی کوشش کی جائے کھڑے ہو کر, پھر بھی اگر کوئی ایسا آپشن نہ ہو تو پھر جو ہے انسان اس کو جس طرح بھی چاہے اس کا ادا کرنا ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ جب ہماری روزے اور نمازیں جو چھٹتے ہیں رمضان میں، کیا وہ شعبان میں 15 تاریخ کے بعد پورے کر سکتے ہیں جیسے 27 تک، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 تاریخ کے بعد منع کیا تھا تو روزے نہیں رکھنا ہے؟
جی، رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں وہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے انہیں پورا کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے 15 رمضان یا بعد کی کوئی ایسی، 15 شعبان یا کوئی ایسی ڈیٹ نہیں ہے، بس اس کے آنے سے پہلے پہلے پورا کرنا ہے. کوشش کی جائے جلد سے جلد پوری کر لی جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی 15 شعبان کی کوئی ایسی ڈیٹ نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. جو منع ہے وہ اصل اس لیے منع ہے کہ جو انسان خالص نفلی روزہ رمضان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے رکھتا ہے وہ منع ہے. ویسے تو انسان کوئی ویسے اگر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوتا ہے سوموار اور جمعرات کا، اور جمعرات کا رمضان سے 1 دن پہلے آ جاتی ہے، تو ایسے تو انسان روزہ رکھ سکتا ہے جمعرات کا اپنے اس اعتبار سے. ایک ہے انسان خالص رمضان کے استقبال کے لیے نفلی روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے رمضان سے پہلے 1-2 دن، تو وہ منع ہے. ویسے انسان اور لیکن اگر قضائی دینی ہے پچھلے رمضان کے 1-2 روزوں کی رہتی ہے تو جلدی جلدی دے دی جائے تو وہ تو جائز ہے، وہ اس سے کوئی منع نہیں ہے، 15 شعبان یا کوئی ایسی معانت نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی، نیکسٹ استرماک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر، وہ جو آپ نے پہلا سوال کا جواب بتایا تھا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے، اولاد کا تو ہے کہ وہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جو بھی کام کریں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، لیکن جن والدین کی اولاد ان کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کیا کریں؟ سر، یہ سوال تھا میرا. اور دوسرا، یہ جو آپ نے گاڑی کا بتایا تھا، جتنا ہم لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم کئی کئی گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوتے ہیں، گاڑی تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو رکوا سکتے ہیں، لیکن باہر نکل کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں پھر یہاں کے حالات کے حساب سے ذرا اپنی سیفٹی کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں؟ کیا نماز کو قضا کرتے ہیں اور جہاں پہ جائیں وہاں پہ پھر راز کو قضا کر کے پڑھیں، یا پھر ہم گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اس طرح رہتا ہے کہ جو، یعنی پہلا سوال ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے اولاد تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو پھر ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا کریں؟ دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں، دعا سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ دعا کریں ان کے لیے، یعنی دعا بھی تو ایک عمل ہے نا. دعا تو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں نا، اپنی ہر دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اس سے کسی نے نہیں منع کیا ہے، اور دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دعا میں تو ایک ڈائریکٹ ذریعہ ہے نا، سیدھا سیدھا اللہ ان کے لیے یہ کر دے، تو جب وہ چیز موجود ہے تو اس سے تو کوئی منع نہیں کیا گیا. باقی کوئی اور چیز کرنا کسی اور لحاظ سے کرنا، واللہ اعلم، یہ جو ہے یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے. ان کے لیے کوئی پڑھنا، ان کے لیے کچھ اور کرنا، ان کے لیے طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروانا، یہ واللہ اعلم یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. جو صحیح عمل ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے. جی، دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ دیکھیں سسٹر، جو اصل یعنی اصل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا فرض ہے اور اس میں قیام فرض ہے، الا یہ ہے کہ مجبوری ہو، الا یہ کہ انسان کی بس میں نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان ملکوں میں ہم ہوتے ہیں 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے گاڑی کو رکوانا، تو بس دیکھیں ایک بات یعنی اس بات کو ذرا اس طرح لینا کہ نماز کا ٹائم بھی تو ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہیں تو سفر میں ظہر عصر کو ملا کر پڑھنے کی اجازت موجود ہے، مغرب اور عشاء کو آپس میں ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے. اب زہر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ زہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے دوپہر کے 1 بجے، مثال کے طور پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے دوپہر کے 1 بجے جو ہے شروع ہو رہا ہے، جب ایک بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے اور پھر اس کا مغرب کا ٹائم جا کے شروع ہونا ہے 6 بجے, ایک میں بات کر رہا ہوں ایک مثال دے کے, تو بہتر تو یہ ہے کہ چلے پہلے وقت میں نمازیں پڑھ لی جائیں, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو سکتی تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں نا, آپشن یہ والا آپشن کر سکتے ہیں نا کہ اس کو نمازوں کے ٹائم کے اندر چل, تھوڑا سا انسان کو اندازہ ہے کہ میں 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے کے اندر کہیں پر تو جا کے 10-15 منٹ کا سٹاپ ملے گا نا, تو وہاں انسان ہمت کر لے نماز کو پڑھنے کی, یہ اصل طریقہ ہے. اور اگر انسان کے بس میں یہ ناممکن ہو تو پھر مجبوری ہو سکتی ہے کہ چلو جی گاڑی میں جس انداز سے پڑھی جا سکتی ہے پڑھ لیں, لیکن پہلے نمبر پہ یہ تو ایک اندازہ لگا لے. اور سفر میں ظاہر ہے کہ اگر سفر انسان کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 گھنٹوں کا ہے, تو 2-3 گھنٹے تو نماز کا ٹائم لمبا ہو سکتا ہے نا, تو 2-3 گھنٹے تو نماز کا ٹائم رہ سکتا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے ٹائم پہ پڑھنا افضل ہے, لیکن یہ کہ ایسی کوئی مجبوری ہو سکتی تو انسان اس کو اس طرح کر سکتا ہے. آپ جو ہے زہر کا ٹائم شروع ہوا ہے, 1 بجے شروع ہوا ہے, تو آپ 3-4 بجے چلیں جی 5 بجے کے قریب جا کے دونوں نمازیں 2-2 رکھتے کر کے پڑھ لیں, ٹھیک پڑھ لیں, جائز ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہے, تو مغرب کا ٹائم اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سفر میں ہے تو آپ کو آپ کے لیے جائز ہے دو نمازیں اکٹھی کرنا مغرب اور عشاء, تو مغرب 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ٹائم ہے, یہاں پر پھر آپ کو 6 گھنٹے مل جاتے ہیں, تو درمیان میں کہیں تو ملے گا نا جگہ اس کو رک کے نماز پڑھنے کی. تو یہ طریقہ کار ہے کہ سفر میں جو رخصت ہے وہ یہ رخصت ہے کہ آپ ظہر اثر کو اسی طرح مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں, تو اس رخصتی کو یوں فائدہ اٹھایا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی گاڑی میں ہی ہم پڑھ لیں, چلو ایک سر سے بوجھ تو اتر جائے گا, اس طرح کر کے صحیح نہیں ہے. فرض نماز میں قیام بھی لازم ہے, الا یہ کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, اسی طرح فرض نماز میں قبلہ رخ بھی فرض ہے, الا یہ کہ انسان جو ہے واقعتاً ایسا مجبور ہے, کسی ایسی گاڑی میں سوار ہے, کسی ایسی کشتی میں سوار ہے, کسی ایسی جہاز میں سوار ہے کہ وہ ٹائم نماز کے ٹائم کے اینڈ, دونوں نمازوں کے ٹائم کے اینڈ ہونے تک وہ نہیں پہنچ رہا منزل پہ, تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن صاحب. باقی یہ ہے کہ انسان جب سفر میں کہیں گاڑی پہ جا رہا ہو تو گاڑی میں اگر رکوانے کی ہمت ہو تو انسان اپنے, یعنی اپنی ہی گاڑی ہو اور انسان سیفٹی کا مسئلہ ہے, تو 5 گھنٹوں کی ڈرائیو میں راستے میں کوئی ایسا پوائنٹ تو آتا ہے کہ انسان کے گاڑی میں اپنے پاس کوئی جائے نماز, یا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں نماز کم از کم انسان پڑھ سکتا ہو. یہ ہے اصل طریقہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی آگے مائک پہ آ سکتے ہیں. اللہ آپ کو ذرا خیر دے. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں. بھائی ہیں یا سسٹر ہیں, جیت یا جی اے وائی اے جے, بھائی ہیں سسٹر مائک پہ آ رہی ہیں پلیز. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں مائک پہ آ کے سوال کر لیں. جو آپ لوگوں کے ٹیکسٹ میں سوالات آ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, میں چونکہ ادھر ٹیکسٹ کی مائک ہی کی طرف متوجہ ہوں, تو جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کو میں کروں گا, جو مجھے جلدی سے گزر جائے گا تو اس کی میں معذرت چاہوں گا. جو پہلے سطر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم مرد کے ساتھ کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایسے کرنا چاہتے ہیں اور انہیں سمجھایا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھ پا رہے، تو کیا ان کے ہاں ہم ان کی شادی میں جا سکتے ہیں؟ تو جب شادی نہیں ہو سکتی ہے اور غلط انداز سے ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہاں سے بچنا چاہیے تاکہ جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ یعنی پتہ چلے کہ یہ غلط ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں برائی کا ساتھ ہوتا ہو، نیکی کا ساتھ دینا چاہیے اور برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے واللہ عالم اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیت کرنے کے لیے گاڑی سے اتر کر بقایا، جی آپ فرض نیچے پڑھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے گاڑی میں نوافل وغیرہ پڑھنے ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں نیت جو بھی کرنی ہوتی ہے نماز کی وہی نیت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ قصر کی نماز کے کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے واللہ اعلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو یہ پتہ کنفرم نہ ہو کہ کب واپس جانا ہے، کب واپس جانا ہے، ٹھیک ہے، ویسے انسان کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے اس یہاں ایک مہینہ رہنا ہے یہ رہنا ہے تو پھر تو وہ پہلے دن سے ہی پوری پڑھنا شروع کر دے، لیکن اگر اسے کنفرم ہو کہ نہ ہو تو 19 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز پڑھی ہے، 19 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز پڑھی ہے۔ جی جو مائک پہ ہیڈ کیا ہوا ہے پلیز مائک کر لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ یعنی کہنا چاہیے چلے اللہ تعالیٰ شاید والدین نے اچھی تربیت نہیں کی ہے اور بعد میں بچے قدرتی طور پہ اچھے بن گئے ہیں، اب کیا صدقہ جاریہ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی امید کر سکتے ہیں، یہ تو ضرور دوسری سائڈ پہ تو آتا ہے کہ اگر والدین نے اولاد کو بری تربیت پہ لگایا ہو اور اس کی وجہ سے وہ برے کام کر رہے ہیں تو ظاہر گناہ تو ملتا ہے، لیکن اب والدین نے نہیں لگایا اولاد خود ہی لگ گئی ہے تو کیا صدقہ جاریہ بنے گی نہیں بنے گی؟ واللہ اعلم، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس یہ کہ اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ثواب دے، کیوں ہم کیوں اللہ کی رحمت کو بند کریں۔ جی دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ جو ان کی جو پہلے سے اپنے زیور کے لیے بنا کے رکھ دیتی ہیں، یہ فلاں پوتی کو فلاں دوتی کو یہ اتنا دینا ہے یہ دینا ہے، دیکھیں اگر دینا چاہیں تو اپنی زندگی میں دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر وہ زندگی میں دے دیں، اپنی فلانی پوتی کو اتنا میں گفٹ دے رہی ہوں، فلاں کو نواسی کو اتنا دے رہی ہوں، فلاں تو دے دیں ان کو، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میرے مرنے کے بعد دیا جائے، تو مرنے کے بعد تو پھر وراثت کے اصول سے تقسیم ہوگا، زندگی میں وہ اپنی اس جو ان کی خواہشات ہے تقسیم کیا ہوا ہے تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے دے بھی دیں نا، یہ تو نہیں کہ وہ آخر تام تک میرے پاس رہے اور تبھی جو ہے میرے بعد اس کو دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بعد میں پھر وراثت کے اصول کے مطابق یہ تقسیم کیا جائے گا، تیسرے حصے تک اختیار ہے کہ وہ وصیت کر سکتی ہیں، کہ جو تیسرا حصہ ٹوٹل ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق دیا جائے, لیکن ٹوٹل نہیں. اگر زندگی میں دے دیں تو یہاں وراثت کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے, گفٹ کے طور پہ دیا جائے گا. اور وہ کسی کو زیادہ دے دیں کسی کو تھوڑا دیں وہ ان کی مرضی ہے. کیونکہ یہاں جو ہوتا ہے نا والد, وہ جس کے اوپر اولاد کا ایک حق ہوتا ہے وہ برابری کرنے کا ذمہ دار ہے. ایک نانی ہے, ایک دادی ہے, وہ خوشی سے فلانے نواسے کو اتنی زیور دے دیتی ہے, اس کو اتنا دے دیتی ہے, تو وہ اپنی مرضی سے دے دے, اس کو کوئی حرج نہیں. وہ سمجھتی ہے فلانی نے میری زیادہ خدمت کی ہے, اس کو یہ میں دوں گی, اس کو یہ دے دوں گی. تو اس میں وراثت کچھ مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن زندگی میں دے دے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد دیا جائے گا, تو مرنے کے بعد تو پھر وراثت کے اصول کے مطابق دیا جائے گا, پھر یہ وصیت نہیں کچھ چلے گی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی محمود بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. یہ ایک سوال ٹیکسٹ میں آیا تھا معذرت, کہ قصر کی نماز اگر تین دن سے زیادہ ہو تو شروع سے دیکھیں, 19 دن سے کم رہنا ہے تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں, 19 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پہلے دن سے پوری کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ آواز سے سب آپ تک آ رہی ہوگی. سب ہی سسٹر ہیں, مجھے معلوم نہیں کتنے بڑھیا ہوتے بچے بڑا اللہ تعالیٰ کی ہماری سسٹر جو ہے. صرف میرا سوال تھا, مجھے دو تھے لیکن ایک سوال چل رہا تھا, اس کے قیمت میں میں کچھ اور رہنمائی چاہوں گا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوال آتے تھے مجھ سے پوچھ کروں گا. جو آپ نے بھی جواب ایسے خاص کیا ہے صدقہ جاریہ چلتا, کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے نیک اولاد وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے, جس طرح حدیث مچھا جب آپ عالم نہیں ہے, اسی طرح ایک جو حدیث ہے جو الفاظ رکھتے ہیں, کہ جو آواز کیا گیا تھا وہ یہ کہ جو آپ نے جواب دیا کہ وہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. لیکن شیخ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کیا جس طرح سے نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے, کیا بد اولاد بھی ان کے لیے ان ماں باپ کے لیے کہ یہ ان کو ان کا ان کا ان کے گناہوں پر یا ان کے گناہوں کی باتیں بھی ملے گا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو بھی رمضان کا جو ہے تو جو نصاب ہے وہ اکثر رمضان میں دینا چاہتے ہیں, جبکہ ان کا نصاب جو ہوتا ہے وہ رمضان سے پہلے ختم ہو رہا ہوتا ہے جو سال کا, یا رمضان سے پہلے کا پڑھا ہوتا ہے, لیکن وہ رمضان میں پہ دینا چاہتے ہیں, تو اس کی کچھ چیز بتا دیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے. تو آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں رسیدہ سے سب لوگ بتاتے ہیں کہ بہت شرط یہ ہے کہ سنت نماز پڑھی جائے تو اس کا درجہ فرض کا پر کیا جاتا ہے, اس کی سنت کے بارے میں ہم نہیں ہے. اسی طرح جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کیا اس کی رسیدت میں بھی
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو محمد بھائی اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, جزاکم اللہ احسن الجزا. پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بری اولاد کیا والدین کے لیے, یعنی جیسے نیک اولاد صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے, تو کیا بری اولاد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہوتی ہے ان کے لیے برائی کا. دیکھیں جو میں نے پہلے بتایا اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ والدین اگر اولاد کو اچھائی پہ لگائیں گے تو وہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر والدین نے برائی پہ لگایا اولاد کو, تو ظاہر ہے کہ وہ برائی کی وجہ بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، اس لیے والدین کو بھی ان کے گناہوں کا گناہ مل رہا ہوگا. اس لیے کہ الدال والخیر کفاعلہ، نیکی کا ذریعہ بننے والے کو بھی نیکی ملتی ہے اور جو برائی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اس کو بھی گناہ اسی طرح ملتا ہے. اب جو والدین اولاد کو برائی کے راستے پہ خود جان بوجھ کے سوچے سمجھے طریقے سے ان کو برائی کے راستے پہ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب وہ برے بنیں گے تو والدین کو بھی ان کا گناہ ملے گا. لیکن یہ ہے کہ والدین نہیں چاہتے تھے اور وہ برائی پہ بگڑ گئے ہیں، تو اب پھر والدین تو اس میں قصوروار نہیں ہیں، کوشش نہیں کی انہوں نے اچھائی پہ لگانے کی، لیکن وہ اولاد لگ گئی ہے برے راستے پہ، تو اللہ علم اللہ تعالیٰ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اس میں والدین اتنے جرمدار نہیں ہوں گے. باقی رہا کہ والدین اگر نے نہیں لگایا تھا لیکن اولاد خود نیک کاموں پہ لگ گئی ہے تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ جاریہ بنا دے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی جو اصول ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی کسی کی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے نیکی میں شریک ہوتا ہے، جو بھی کسی کی برائی کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس کی برائی میں شریک ہوتا ہے. جی دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب یعنی ٹائم ان کا رمضان سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے رمضان میں دینا چاہتے ہوتے ہیں تو اس کا کیا کام. دیکھیں کچھ ایسی ہیں کہ جو عبادات بدنی عبادات جیسے نماز ہے روزہ ہے یہ فکس ان کے ٹائم ہیں، یہ جو مالی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کے ٹائم میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کا اسے کنفرم ہے کہ میرے پاس یہ پیسہ پڑا ہوا ہے اور میرا سال جو ہے وہ رمضان سے دو دن تین دن پہلے ہو رہا ہے تو میں رمضان میں زکوٰۃ نکال دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ کو وقت سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور وقت کے بعد بھی تھوڑا سا لیٹ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کر کے مؤخر کر دیں کہ رہتی رہتی رہ جائے تو یہ منع ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے اس طرح کر کے فکس ٹائمنگ نہیں کی گئی ہے جیسے کہ نماز کے لیے یا روزے کے لیے صبح اور شام کی فکس ٹائمنگ کی گئی ہے. زکوٰۃ کا یہ بولا گیا کہ سال پورے ہونے پہ سال مال پڑا رہے تو اب دینا چاہیے، سال مال پڑا رہے تو اب دینا چاہیے، تو آگے کتنی دنوں میں دینا چاہیے اس کی لمٹ نہیں دی گئی ہے، کہیں نہیں ہے لمٹ نہیں دی گئی ہے. اس لیے زکوٰۃ کا نصاب اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے رمضان سے پہلے کچھ دیر پہلے اور وہ اس نیت سے رمضان میں دے دیتا ہے کہ چلو اجر و زیادہ ثوابہ ملے گا تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ قرآن کی فضیلت پڑھنے کی رمضان میں کیا کچھ زیادہ اس پہ ہو جاتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیوں کا اجر رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح تلاوت کا بھی اجر رمضان میں بڑھ جاتا ہے. ہم اس میں یہ فکس کرنا بہت مشکل ہے کہ کتنا بڑھتا ہے یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسے آج دوسرے سفارے میں گزرا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا. حدیث میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور آخری سال میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں دو دفعہ جو ہے وہ دور کیا سنتے سناتے تھے. اسی طرح رمضان میں قیام کا الگ سے اجر آ گیا اور قیام ہوتا ہی تب ہے جب اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. اب اس میں زیادہ عمل کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ جو ایک ہے کہ اس میں سنت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور نفل کا ثواب سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، واللہ اعلم یہ روایت ایسی کوئی روایت صحیح تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی جو سنت کا درجہ جو ہے وہ فرض کے برابر ثواب ہو جاتا ہے اور فرض کا، اور اس کی کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب ضرور ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زیادہ کیا ہم نے زیادہ کرنا ہے، اور رمضان میں چونکہ خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے اور نیکی کے اعمال کے یعنی اللہ کے ہاں قرب زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے ان اعمال کو بھی سمجھیں. یہ فکس کرنا مشکل ہے کہ اس نفل کا فرض کے برابر ثواب ہو گیا، یہ حدیث ایسی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی بھائی ہیں یا سسٹر ہیں؟ آپ کافی دیر سے میرا خیال ہے روم میں ٹرائی کرتے رہے ہیں آتے جانے کی، شاید آپ کو کوئی پرابلم ہے. اگر آپ نیو ہیں مائک پال ٹاک پہ، تو میں جب مائک چھوڑوں گا تو آپ کنٹرول کے بٹن کو پریس کریں پہلے، اور پھر اپنی بات جاری کریں تو آپ کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. جیت بھائی یا جو بھی سسٹر ہیں یا بھائی ہیں، جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں، ابھی آپ بات کر لیں. جی آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ مسلسل کنٹرول کے بٹن کو پریس رکھیں اور بات کرتے رہیں، جب بات ختم ہو تب بٹن کو چھوڑنا ہے. جی میرے مائک کے چھوڑنے کے بعد. میرا خیال ان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے، شاید وہ کوشش کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن انہیں شاید اندازہ پتا نہیں ہے. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال پوچھا گیا تھا کہ سر کیا ہم فون پر یا کمپیوٹر پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ جی یقیناً پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی جی محمد بھائی عبد المائک پہ آ سکتے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ایسے ہیں کہ جو عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو، ٹھیک ہے، یا جو مرد یا عورت جسے نہانے کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ الگ سے بات مستقل ہے، کہ ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے، ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہو کر پوری پاکیزگی کی حالت میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر ضرورت پڑ جائے ایسی حالت میں قرآن مجید پڑھنے کی، تو کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت، کوئی صحیح ایسی چیز نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے یا قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا گیا ہو، خواہ وہ مرد عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، یا عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو منع ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف ضرور ہے، لیکن اصل مین چیز یہ ہے کہ کچھ علماء اس ادبی پہلو کو زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں کہ ادب احترام میں زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور کچھ یہ ہے کہ مسئلے مسائل میں جو ہے فکس دلیل اور فکس پوائنٹ کی طرف جو ہے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا بہت رائے کے اختلاف پڑ جاتا ہے. لیکن مین چیز، اصل چیز یہ ہے کہ ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ پوری جو ہے وہ کیا جائے، اور باقی جو کوئی ایسا واضح دلیل ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہو کہ کوئی انسان اپنے وجہ سے مخصوص ایام میں کسی وجہ سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے قرآن مجید کو چھونے سے یا پڑھنے سے. اس سلسلے میں اگر کوئی بہت بڑی دلیل جیت جاتی ہے نا تو ایک سورت واقعہ کی ایک آیت ہے 79 جس کا معنی یہ ہے, جس کا الفاظ یہ ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. حالانکہ اس آیت کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ نہیں ہے, بلکہ اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ یہ آیت جو ہے اصل میں فرشتوں کے بارے میں ہے. قرآن مجید کی سورت واقعہ کی اس کے پیچھے کی آیات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, کتاب مکنون میں ہے, اور کتاب مکنون میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے. اور اگلی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, جس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. اب یہ جو لا یمسہ الا المطہرون, اس کا تعلق کتاب مکنون سے ہے, اور کتاب مکنون لوح محفوظ ہے, اور لوح محفوظ میں قرآن مجید ہے. اس طرح کر کے آیت کا تسلسل ہے. اب اگر ہم ایک آیت کو اٹھا لیں اور پیچھے والے مفہوم کو چھوڑ دیں تو یہ صحیح نہیں چیز ہے. صحیح اس آیت کا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, کتاب مکنون میں ہے. اس کتاب مکنون کو لا یمسہ الا المطہرون, جسے نہیں چھوتے مگر پاکیزہ ہی, تنزیل من رب العالمین. یہ پھر وہاں سے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو بہرحال سورت واقعہ کی جو آیت ہے اس کا مفہوم بھی فرشتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً صحیح جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس وقت میں, ان ایام میں, وہ صرف یہ ہیں کہ عورت یا مرد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, عورت یا مرد آپس میں عورت کے مخصوص دنوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور طواف نہیں کر سکتے ہیں, اور عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. ان چیزوں سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ باقی کسی قسم کی بھی کوئی عبادت ہے, خواہ قرآن مجید پڑھنا ہے یا قرآن مجید کو اٹھانا ہے, واللہ عالم اس سے کوئی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے. ہاں ادب احترام یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے. لیکن جو دیکھیں, اگر یہ ہم چلے جائیں نا میرے بھائی محمود بھائی کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, تو ہمارے ایک گھر میں رہتے ہوئے دو بھائیوں میں, دو چیزوں میں جو ہے وہ کس طرح کے اختلافات جو ہے وہ ہو جایا کرتے ہیں. تو تھوڑی بہت رائے کی, سوچ کی, سمجھ کا کوئی فرق ضرور ہو جاتا ہوتا ہے, لیکن انسان کو دلیل کے ساتھ چلنا چاہیے. جب انسان دلائل کی روشنی میں آتا ہے تو کسی سے بھی انسان کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل ملتی ہے تو اس کا جو ہے وہ مین اصل جو ہے وہ چلنا چاہیے. تو اصل جو چیز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ادب احترام یہی ہے. ہاں اگر آپ عورت کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے تو وہ بہتر ہے کہ اسی اپنے مخصوص ویسے کوئی اور ذکر اذکار کر لے, کوئی اور چیزوں کا ذکر اذکار کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حالت یہ ہوتی, کان یذکر اللہ علی کل احیانی, ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیتے تھے, ہر حال میں ذکر کر. تو کوئی اور ذکر کر سکتے ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکی ہے, یا کوئی ایسی مجبوری میں اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ناپاکی جو ہوتی ہے وہ ہاتھوں میں آئی ہوتی ہے, ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی نیکسٹ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. کیا روزے میں انجیکشن ٹھیک ہے؟ لیکن روزے کی حالت میں کوئی ایسا انجیکشن لگانا کہ جس سے انسان کو کوئی تقویت ملتی ہو, طاقت ملتی ہو, اس سے تو بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیماری ہو جس کا علاج کے لیے ہو تو واللہ اعلم اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. باقی واللہ اعلم بالصواب. جی جنہوں نے ایڈریس کیا مائک بھی آ سکتے ہیں. اف وی کلیکٹ منی فار حج فیو, بھائی آپ کافی دیر سے سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کا شاید سوال یہ ہے کہ کیا حج کے لیے اف وی منی فار حج زکات دینی, آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ حج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور پھر اس جمع کو آپ کے پیسوں کو کئی سالوں سے جمع کر رہے ہیں کہ میں نے حج کرنی ہے, تو کیا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بھائی ہیں یا سسر ہیں, بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ پیسوں پر ہے، پیسے کس پرپز کے لیے جمع ہوئے اس سے غرض نہیں ہے۔ اب چاہے آپ نے حج کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے بھی جمع کیے، لیکن جب اس پہ سال گزر جاتا ہے تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ دینا ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس پہ حج یعنی گزر جاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی نیکسٹ سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ مائک لے سکتی ہیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال ہے روزے سے متعلق، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں الا یہ کہ مریض ہو یا سفر میں ہو، تو میرا سوال یہ ہے کہ سفر کا کوئی کی مدت کا کوئی تعین ہے؟ جیسے بعض دفعہ سفر 3 دن کا ہوتا ہے، بعض دفعہ سفر جو ہے وہ ایون کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ دوسرے شہر چلے جانا ہے یا دوسرے ملک چلے جانا ہے، تو 15 دن بھی وہ اسٹے کرے گا رمضان کے ماہ پہ، تو وہ 15 دن بھی کیا اس کے سفر میں کاؤنٹ ہوں گے یا اس کی مطلب یہ تو اس کا ایکزیکٹ مدت کا تعین کہ سفر کتنے دن رمضان کے روزے میں جو سفر ہے وہ کتنے دن کا ہے، کہ 2-3 دن کا ہے یا 15 دن بھی ہوں گے یا 10 دن کا ہے؟ تو یہ امید آپ کو میرا سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سسٹر بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا فرق کر لیجئے قصر نماز میں اور روزوں میں۔ روزے کا جو سفر میں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ لازمی ہی روزہ چھوڑنا ہے۔ اگر آپ سفر میں ایزی ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بوجھ بنا کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس من البر صیام فی صبر، کہ انسان بہت زیادہ نیکی اپنے اوپر سوار کر کے روزہ جو ہے سفر میں رکھے تو یہ نیکی کوئی بڑی نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اجازت ہے، اگر آپ اس سفر میں روزہ رکھ لیں تو بھی اجازت ہے، ہاں رخصت ہے، اس کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، لیکن اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اپنے سر سے بوجھ اترے گا، فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو بعد میں نہیں رکھنا پڑے گا وہ رکھ لیا جائے گا۔ باقی رہا سفر، چاہے وہ 1 دن کا ہے، چاہے وہ 10 دن کا ہے، چاہے وہ 15 دن کا ہے، چاہے پورے مہینے کا کیوں نہیں ہے، وہ دو سب اس میں ہے، ٹھیک، سفر ہے جسے سفر کہا جا سکتا ہے تو اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ روزے جو ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے چھوڑنے کی اجازت ہے، آپشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لازمی ہے چھوڑنا۔ لیکن جو نماز قصر ہے وہ لازمی ہے قصر پڑھنا، وہاں پوری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں سفر میں ہے تو پھر قصر ہی پڑھنا پڑتی ہے، پھر پوری پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سفر میں بھی ہیں تو پورا پڑھ کر سکتے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے اس میں۔ اس لیے اگر آپ کو سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے تو اس کو پورا کریں، کہ جائے کہ بعد میں پھر مسئلہ رکھنا بن جائے گا، پھر مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اس کو رکھیں، چھوڑیں نا، تاکہ جو ہے ہمت ہے، آسانی ہے تو پورا، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چھوڑنے کی اجازت بھی ہے، یہ ہے فرق۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ اور سفر کی کوئی جب سفر ہے تو وہ چاہے 10 دن کا ہے یا 20 دن کا یا پورے مہینے کا ہے، پورا تو اس کا وہی حکم ہے۔ جی بھائی ہاتھ، جنہوں نے سسٹر ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
سر میرے سوال کرنا تھا، یہ اس میں بکرا کی آیت ہے 80 کی، اس میں تو یہ جو وصیت کا ہے سر، اس میں کیا سر یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وصیت کیا جو مال جو ہوتا ہے اس میں سے 1/3 کا وہ 1/3 کا کوئی قانون ہے یا جتنا بھی ہم چاہیں وصیت کر سکتے ہیں؟ اور وصیت کیا جو ہمارا جو ٹوٹل مال ہے جو اس سے اللہ نے مقرر کر دیا وہ تو ہمیں دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بچتا ہے اس میں سے وصیت کرنی یا وصیت کا کتنا کتنا کیا کر سکتا ہے طریقہ مجھے ذرا اس بارے میں کنفیوژن ہے ذرا کلیئر کر دیں سر. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو سر یہ آیت کے بارے میں میں نے ابھی درس میں بھی بتایا تھا کہ شروع اسلام میں ایسا تھا, بعد میں جب وراثت کا تقسیم آ گئی قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے تو اب وصیت لکھنے کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی. اب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, یہ جو وصیت کتب الوصیت جو ہے یہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی چونکہ اللہ تعالیٰ نے حصے باقاعدہ مقرر کر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک نفلن جو ہے وہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے ایک مال کا جو تیسرا حصہ ہے تھرڈ یعنی 1.3 سوری اس کو تھرڈ حصہ جو ہے تیسرا حصہ جو ہے اس کو 1.3 تو نہیں بنے گا یعنی جیسے بھی ہے برل تیسرا حصہ جو مال کا ہے بنتا ہے تین حصے کر لیے جائیں تو تیسرا اس میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جن کے حصے مقرر کیے ہیں قرآن نے والدین کے اولاد کے ہاں جن کے حصے مقرر کیے ہیں قرآن مجید نے والدین کی طرف اولاد کی طرف بہن بھائیوں کی طرف اور بیویاں ہیں تو ان کی طرف ان کے علاوہ پہ دے سکتے ہیں وہ تیسرے حصے میں سے جن کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے آلریڈی. اب آپ اس تیسرے حصے میں سے کسی اور کو دینا چاہیں جی میرے مرنے کے بعد فلانے کو اتنا دے دیا جائے جبکہ اس کا حصہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے تو اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وصیت لوارثین کہ جو وارث بننے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ذرا سمجھ لیں. باقی جو ہے کسی اور کے لیے کسی یا کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے اپنے مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر دینا وہ جائز ہے. اور اگر آپ کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں جن کے لیے حصے ہیں تو زندگی میں ان کو دے دیں. زندگی میں وراثت کا کوئی اصول نہیں ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ انصاف کریں اچھائی کریں تو اس میں وراثت کے کوئی اصول نہیں ہے, جیسے بھی مناسب انداز سے دیے جا سکتے ہوتے ہیں. تو اب یہ وصیت جو ہے یعنی وصیت کا جو مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فرضیت ختم ہو گئی ہے لیکن تیسرے حصے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورت نساء کے اندر حصے مقرر کر دیے ان کے علاوہ کے لیے جو ہے وصیت کر سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ وسلم. اور اس وصیت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ چاہے آپ لکھ کے رکھ دیں چاہے کسی کو بتا دیں کسی طرح بھی ہو سکتا ہوتا ہے. جی جی نیکسٹ اس طرح مائک پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اجازت لوں گا. آپ کا یہ سوال جو ہے وہ انشاءاللہ آخری ہوگا. سسٹر جنہوں کے آخر میں عزیہ ہیں آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے رمضان میں روزہ افطار کرنے سکتے ہیں دوستوں کو. جی بالکل دوستوں کو پڑوسیوں کو رمضان روزہ افطار کروا سکتے ہیں. افطاری کروانا کسی کی یقیناً ثواب ہوتا ہے کروا سکتے ہیں. جی مائک پہ آ سکتے ہیں. جی اب کا پہلا سوال ہے اگر اولاد ہی نہیں ہے تو وراثت کی کیسے تقسیم ہوگی. وراثت کی تقسیم یقیناً ہوگی صرف اولاد کے علاوہ بہن بھائیوں کا والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے تو وہ اس حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس کے بہن بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں اس کے والدین میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے. ہاں والدین کے میں سے اگر دادا دادی یا نانا اس طرح کر کے کوئی ہے تو وہ رشتے سارے دیکھے جاتے ہیں، ان کی طرف بھی مال جاتا ہے، صرف اولاد نہیں، اولاد کے علاوہ اسلام میں باقی بھی یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور اس کے ورثہ ہیں، اولاد کے علاوہ بیوی ہے اس کو بھی حصے جائیں گے، اس طرح کر کے سب رشتہ داروں کی طرف دیکھا جائے گا، اولاد کے علاوہ دیکھا جاتا ہے والدین کو، بہن بھائیوں کو سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ حصے آتے ہیں جی، اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو. اور دوسرا جو ہے صلاۃ تسبیح کے بارے میں کہ صلاۃ تسبیح نماز جو ہے وہ جائز ہے اور اسے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، چار رکعتیں نماز ہوتی ہے، چار رکعتیں نماز جو ہے کسی ٹائم بھی نوافل جسٹم جائز ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شروع میں جو ہے وہ 15 دفعہ، اور بعد میں جو ہے رکوع میں رکوع سے اٹھ کر رکوع کے درمیان، رکوع سجدے کے درمیان، سجدے میں سجدوں کے درمیان، دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کے بعد جو ہے اٹھ کر جو ہے اس کو جو ہے وہ 10-10 دفعہ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، اس طرح ایک رکعت میں 75 بار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کر کے چار رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 طرح کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف ہونے کی بشارت دی ہے. یہ روایت بہت سے واسطوں سے آئی ہے اور تمام واسطے ملنے کے بعد یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت پہنچتا ہے کہ نماز تسبیح ہے. جزاک اللہ واسن الجزا. جی سسٹر شاہدہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. جی بھائی اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. میرے بھائی سورۃ النساء کی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تقسیم ہوتی ہے وہ جو ہے وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے. من بعد وصیت یوصین بها او دین، وصیت کو اور قرضے کو پورا کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے جو مذکورہ تقسیم ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنن اربعہ میں موجود ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کر نہیں ہوتی ہے. اور سورۃ نساء کے اندر جو یہ آیت موجود ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ قرضہ سب سے پہلے ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور وصیت کو قرضے سے پہلے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اجاگر کی جائے. وصیت وارث کے بارے میں نہیں کی جا سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد میں سے فلاں فلاں مال کے وارث بنیں گے تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے کہ فلانے کو اتنا دیا جائے گا، فلانے کو اتنا دیا جائے گا، یہ ہے. ہاں زندگی میں اگر آپ دینا چاہیں تو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. زندگی میں اگر دینا چاہیں کسی کو تو وہ جو ہے الگ ہے، اس میں انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح بھی وراثت کی تقسیم زندگی میں نہیں ہوتی ہے. اب سوال یہ تھا کہ عورتیں جو بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں وہ جو ہے وصیت کر کے اپنے زیور کے بارے میں جاتی ہیں کہ یہ فلانی کو دے دیا جائے، یہ فلانی کو دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وصیت ایک تیسرے حصے تک ان کی چلے گی، ان کا مال جتنا بھی وہ چھوڑیں گی اگر تو وہ اپنے زیورات کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے بارے میں وصیت کر کے جاتی ہیں تو وہ وصیت کے مطابق دیا جائے گا. لیکن جو دو حصے ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگا جو وراثت کے قوانین ہیں، جو وراثت کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی زندگی میں دینا چاہیں تو بطور تحفہ کے کسی کو بھی دے سکتی ہیں، جو بڑی عمر کی عورت اپنے نواسی کو کسی کو بھی دینا چاہیں تو اس کو دے دیں زندگی میں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن وصیت فوت ہونے کے بعد تیسرے حصے کے اندر اندر جو بھی وہ وصیت کر کے جائیں اس کے مطابق دینا چاہیے، تیسرے حصے سے اوپر جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. تیسرے وراثت آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ ٹوٹل وراثت جتنی بھی ہوتی ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ جو ہے اس کے مطابق آپ جس کے لیے چاہیں وصیت کریں، فلاں کو دے دیں فلاں کو دے دیں. ورثہ کے علاوہ جن کو وراثت کا قانون دیا ہوا ہے سورۃ النساء کے اندر جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر تمام وارثوں کے نام لے لے کر جو ہے ان کے حصے متعین کیے ہیں. وہاں پر تیسرے حصے کے اندر اندر جو ہے دوسروں کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو بھی دینا چاہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے وہی حصے ہوں گے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں. امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی. وصیت کی اہمیت ضرور ہے، اہمیت ضرور ہے، لیکن اس اہمیت کے پیش نظر جتنا اختیار موجود ہے وہ تیسرا حصہ ہے. اور زندگی میں وراثت کا اصول نہیں ہے، زندگی میں یہ نہیں کہ اب زندگی میں بھی اسی حساب سے دینا جیسے وراثت بنتی، نہیں، اس میں انصاف ہے، انصاف کے اعتبار سے آپ کی جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی، قصر نماز میں سنت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں تو افضل ہے. زیادہ تر لون پر گھر دیکھیں، اب وہ یو ایس اے میں گھر اکثر جو ہے لون پہ لیے جاتے ہیں، اب فوت ہو جائیں تو اس کا قرضہ ادا کیسے کریں، واللہ عالم. بہرحال یہ ہے کہ قرضہ تو ظاہر ادا کرنا ہوتا ہے کسی صورت میں بھی، ان کا گھر بیچ دیں اور ان کا قرضہ جو ہے وہ پورا کر دیں، یہی ایک حل ہوتا ہے. اس کا پاس مال نہیں ہوتا تو اس کا گھر ہے اس کو بیچیں، اس کا قرضہ پورا کر دیں. جو چیز ہے پہلے وہ تو اس کا پورا کر رہا ہے نا، جو اس کی وراثت میں اس کا قرضہ تو پہلے ہے نا، جو اس کی وراثت میں اس کا قرضہ جو ہے، جب گھر ہے تو وہ گھر بھی تو اس کی وراثت ہے نا، اور کیا ہے؟ جب وہ گھر لے کے فوت ہو گیا اور اس کے اوپر قرضہ ہے تو گھر کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو وراثت میں آ رہا ہے نا، وہ یقین اس کو بیچا جائے، اس کا قرضہ پورا کیا جائے. اللہ عالم بالصواب. میرا خیال ہے کہ آج ہم اوپر کوئی سوال تھنک نہیں، اوپر کوئی نہیں بات ہے. حالانکہ کوئی اور سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پھر آج اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے مجلس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے دوبارہ جو ہے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی بلائیں، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ بلا سکتے ہیں انہیں جو ہے کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اجر اتنا ہی عطا فرماتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج کی مجلس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.